بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. آج ہم لوگوں کی ذو القعدہ کی 28 تاریخ ہے، اور جمعرات کو یا پھر جمعہ کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. اس مناسبت سے ذی الحجہ کے ایام میں کون سے خاص عمل ہیں، کیا اس کی فضیلت ہے، اس کے متعلق کوئی تذکرہ کر لیتے ہیں. یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار بھی کر لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا ہے. ابھی 2 دن ہیں، اس میں انسان اپنے طور سے ہر شخص انشاءاللہ ترتیب بنا سکتا ہے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھیں، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. آگے جو بات ہے وہ تو سورت کی تفسیر وغیرہ پڑھنے سے متعلق ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 راتیں کوئی خاص اہمیت اور فضیلت رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت بیان فرمانے کے لیے اور اس کے خاص اہتمام کو ظاہر فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی. ولیال عشر، میں قسم کھاتا ہوں ان 10 راتوں کی. احادیث مبارکہ میں بھی ہم اگر دیکھیں تو ان راتوں کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک عجیب ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ خاص عبادت کا، پورے سال میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کا خاص اہتمام ہے. اور رمضان کے گزرنے کے بعد پھر اشہر حرم فوراً شروع ہو جاتے ہیں. جیسے عید کا دن شروع ہوا، شوال کی پہلی تاریخ ہوئی، تو یہ اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں. یعنی حج کے لیے انسان اگر جانا چاہتا ہے تو اس وقت سے حج کا احرام باندھنا درست ہو جاتا ہے، اس سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا جاتا. تو یہ حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور پھر ذی الحجہ کے شروع کے جو ایام ہیں، یہ ہیں خاص حج کے مہینے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ، پھر 11ویں 12ویں، یہ اس کے بعد والی تاریخیں بھی کوئی خاص اہمیت رکھتی ہیں. لیکن شروع کے 10 راتوں کی فضیلت اپنے اعتبار سے ہے، پھر 11, 12, 13 تاریخ کے احکام، اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اسی کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ تو نظام ہے کہ حج کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک قدیم زمانے سے حج کا سلسلہ رہا، اور گزشتہ انبیاء نے حجیں کیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حج کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد حج فرمایا، بڑے مجمع میں صحابہ نے کہ بڑے مجمع نے ساتھ حج کیا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے الحمدللہ. اور آگے بھی یہ سلسلہ، آگے جتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اس کے بعد بھی حج کا سلسلہ باقی رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے باقی رہے گا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام. سال کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جب اعمال پسند ہیں ان میں سب سے زیادہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ کرنا پسند ہیں ان دنوں سے زیادہ کوئی دن پسندیدہ نہیں. ایام کے لحاظ سے یہ دن اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ کے لحاظ سے زیادہ محبوب ہیں. ان دنوں میں عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے, زیادہ رحمتیں حاصل ہوتی ہیں. کون سے؟ یہی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن. قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, یا رسول اللہ اگر عام ایام میں انسان جہاد کرتا ہے اس کے مقابلے میں ان دنوں میں عبادت زیادہ فضیلت؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ, وہ بھی نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء, ہاں البتہ ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے, جان و مال لے کر نکلے اور کچھ بھی نہ لوٹے, شہید ہو جائے, مال بھی گیا جان بھی گئی, تو ہاں اس کا درجہ اوپر ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں, ان 10 دنوں میں, راتوں میں, پہلی ذوالحجہ ہماری جو شروع ہوگی, یعنی کل رات کو اگر چاند ہو جاتا ہے تو کل رات سے جو شروع ہوگی وہاں سے لے کر رات سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, رات ہوں یا دن ہوں, ان اعمال, ان دنوں میں اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. عمومی طور پر انسان اعمال میں اضافہ کر دے, تلاوت میں, تسبیحات میں, سنتوں کے اہتمام میں, نوافل میں, اور دوسروں کی مدد کرنے میں, جتنا ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے انسان اعمال کا اضافہ کر دے. رمضان میں ہر شخص اپنے اپنی حیثیت سے اعمال کا اضافہ کرتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا اور تراویح کو لازم کر دیا, سنت موقعہ کے درجے میں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ تو نہیں فرمایا, البتہ روزے مستحب کے درجے میں تو ہیں, اور رات کے نوافل عبادات مستحب کے درجے میں ان کا اضافہ مستحب کے درجے میں تو ہیں کہ انسان ان کا اضافہ کر لے. تو عمومی طور پر ان ایام میں اعمال کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری سہولت اور ہماری راحت کا خیال رکھتے ہوئے فرض نہیں فرمایا. انسان کوشش کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھتا ہے, اپنی کم از کم کوشش ظاہر کرتا ہے, اللہ میں کوشش کر رہا ہوں, میرے پاس اتنا وقت ہے, مصروفیات ہیں, یا اللہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں, اچھا یہ کام کر رہا ہوں, اس وقت مل گیا, اچھا میں نے تھوڑا سا تلاوت کا اضافہ کر لیا, کچھ تسبیحات کا اضافہ کر لیا, کچھ سنتوں کے اہتمام کا اضافہ کر لیا. کم از کم آگے بڑھنے کی انسان کوشش کرے. یہ جو استغنا والی کیفیت ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, چاہے زبان سے انسان نہ کہتا ہو, عمل سے انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, بس ٹھیک ہے فضیلت کے ایام ہے لیکن مجھے کوئی زائد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک طرح سے استغنا والی کیفیت, اپنے آپ کو گویا یہ ظاہر کرنا انسان کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انسان اپنے احتیاج ظاہر کرے, انتم الفقراء الی اللہ, اپنی ضرورت اللہ کے سامنے ظاہر کرے, آگے بڑھنے کی کوشش کرے, جتنا ہو سکتا ہے کر لے. اب بہرحال یہ تو ایک عمومی طور پر تھا کہ اعمال میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ان ایام میں. ایک دو دن ہیں, انسان اپنی ترتیب بنا لے, سوچ لے کیا کرنا ہے, کتنے دن روزے رکھ سکتے ہیں, کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں, کتنا اضافہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی خواتین میں خاص طور پہ اگر ان کے ایام ہیں جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی, تلاوت اور نماز نہیں ہے, لیکن باقی تسبیحات, درود شریف, اعمال صالحہ, باقی اعمال صالحہ کا اہتمام تو باقی رہنا چاہیے. عبادتوں میں انسان اضافہ کر دے کہ یا اللہ مجھے بھی ضرورت ہے اور میں بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں, جس حد تک جہاں جو اجازت ہے وہاں انسان اپنے طور سے کوشش کر لے. یہ تو بہرحال عمومی طور پر اعمال میں اضافے کا ذکر تھا. اب بعض خاص اعمال جو ان ایام میں کرنے ہیں, جو احادیث سے جن کا ثبوت ملتا ہے قرآن و حدیث میں, ہم ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. نمبر 1, مسند احمد کی روایت ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ہذہ الایام العشر, یہ جو 10 دن ہیں ان دن 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ نہیں, اور اللہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی ان اعمال کی, اور ان دنوں میں اعمال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اہمیت اور قیمت نہیں جتنی ان 10 دنوں میں ہوتی ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ, یہ ہے ہمارے عمل کی بات. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ و تکبیر و تحمید. تو ان ایام میں، ان دس دنوں میں، دس راتوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، ان کلمات کا اضافہ کر لو اور کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیسے اس پر عمل کریں گے؟ یا تو انسان پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات تشریق جو بعد میں پڑھنی ہے واجب کے درجے میں، وہ الگ ہیں. یہ عام شروع سے ہی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے یہ فضیلت شروع ہو جاتی ہے. ان دس دنوں میں ویسے انسان کثرت سے پڑھتا رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائے تحلیل تکبیر تحمید کثرت سے کیا کرو ان ایام میں. تو اب چاہے یہ کلمات پڑھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. چاہے انسان تسبیحات جو تیسرا کلمہ ہے وہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس لیے کہ اس میں بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ سب آ جاتا ہے، تو تحلیل تکبیر تحمید یہ سب آ جاتا ہے. ایک تو یہ عمل ہے جو ان دنوں میں ہمیں کرنا ہے. تعداد کی کوئی قید نہیں، اپنے لحاظ سے، اپنے اپنی سہولت کے لحاظ سے اس عمل کو انسان ان ایام میں اہتمام سے کرے. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام یہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشر، جب ذی الحجہ کے دس دن پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور رمضان کا اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے اور بھی کتابوں میں روایت موجود ہے. ائمہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس حکم پر عمل کرنا لازم ہے، باقی جمہور کے یہاں لازم نہیں ہے، تو کم از کم مستحب درجہ تو ہے. بہرحال یہ استحبابی درجہ ہے، ہم لوگوں میں بعض لوگ اس کو واجب کا درجہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو کوئی درجہ نہیں دیتے، درمیان کی بات ہے. ایک صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں ایک بات ثابت ہے. ہاں ٹھیک ہے، واجب کیوں نہیں، اس کی ایک اپنی وجہ ہے. بہرحال امام احمد کے یہاں جیسے میں نے بتایا واجب ہے، تو ہمارے بعض حضرات امام احمد کے قول کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ضروری ہے، کسی نے کر لیا اور بال کاٹ لیا، ناخن کاٹ لیا تو گناہ کا کام کیا. گناہ نہیں کیا. ہاں البتہ مستحب ہے کہ بال اور ناخن انسان نہ کاٹے جب تک قربانی کے جانور ذبح نہیں ہو جاتا، یہ تو صحیح حدیث ہے. ہمارے عقل میں آئے نہ آئے بہرحال حدیث پر عمل کرنا ہے. یہ اسی طرح جیسے حاجی حج کے لیے جاتا ہے، احرام میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے کئی پابندیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے لیے یہ پابندی رکھ دی کہ تم حج میں نہیں جا سکتے، چاہے تمہارے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی اسباب مہیا نہ ہو سکے، ویزا نہیں ملا یا اتنا انتظام نہیں ہے، وقت میں سہولت نہیں ہے، پیسوں میں گنجائش نہیں، جو بھی وجہ ہے، بہرحال نہیں جا سکتے. اور ظاہر ہے ہر شخص ہر سال تو نہیں جا سکتا، بعض لوگ زندگی میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، بعض ایک مرتبہ بھی نہیں جا سکتے، ہر ایک کی استطاعت مختلف ہے. بہرحال جا سکے یا نہ جا سکے، کم از کم اتنا تو کر لو، حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو کہ پہلے ذی الحجہ سے لے کر قربانی کے جانور ذبح ہونے تک اپنے بال و ناخن نہ کاٹو. وہ لوگ تو اور زیادہ پابندیاں کرتے ہیں کہ لباس بھی ایسا ہو اور خوشبو بھی نہ ہو وغیرہ، وہ اور پابندیاں کرتے ہیں، ان کے اعمال بھی اور ہوتے ہیں. کم از کم تم ان دو چیزوں میں مشابہت اختیار کر لو. حدیث ہے، ظاہر ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اعضائے وضو کیوں دھونے پڑتے ہیں، وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے، عقل میں نہیں آتی بات. عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق نقل سے ہے اور دین کی بنیاد نقل پر ہے. تو بہرحال یہ ایک استحبابی حکم ہے، اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. ہاں ایک مستحبابی حکم ہے، کوئی اور اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو ہمارا اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مستحب عمل کو خود اختیار کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، کوئی نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں اچھا دیکھو اس نے گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا. مستحب کام انسان کر لے، فضیلت ہے، کرنا چاہیے، پسندیدہ ہے. مستحب استحباب کے معنی ہوتے ہیں محبت، یعنی اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ اس کام سے محبت فرماتے ہیں، اس عمل کرنے والے سے محبت فرمائیں گے، پسندیدہ عمل ہے اللہ کے یہاں، تو عمل اختیار کرنا چاہیے. بعض کام تو ہوتے ہیں انسان سزا کے ڈر سے کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی سزا ملے گی، اس پر یہ وعید ہے یہ وعید ہے یہ وعید ہے، وہ کام بھی انسان محبت سے کرے، کیوں سزا کے ڈر سے کر رہے ہیں؟ محبت سے کریں کہ یا اللہ مجھے تجھ سے تعلق ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، لیکن کچھ دلیل بھی تو ہونی چاہیے محبت کی، کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے، تو زائد نفل اعمال جو مستحب ہیں ان کو انسان کرے اللہ تعالیٰ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے، یا اللہ میں صرف آپ کے ڈر سے عبادت نہیں کرتا، مجھے آپ سے تعلق اور محبت ہے اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں. تو مستحبات پہ عمل کرنا چاہیے اور زندگی میں اس کو اپنے زندگی میں اس کو اپنا زندگی کا حصہ بنا کر اس کی پابندی کرنی چاہیے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام جو ان ایام میں کرنا ہے وہ عموم کے اعتبار سے روزے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت ہے، روایت کا درجہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اور یہ پہلے کئی بار بات آ چکی ہے کہ فضائل میں ضعیف روایت حجت ہوتی ہے. تو ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجہ، دس ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو عبادت جتنی پسند ہے اتنی اور کسی دن میں پسند نہیں ہے. آگے فرمایا، یہ بات تو پہلے بھی صحیح حدیثوں میں ثابت ہو چکی، آگے فرمایا، یعدل ان میں سے ہر ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے ثواب کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے. بہت بڑی فضیلت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اگر ہو سکے تو روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، پہلی تاریخ سے لے کر نویں تاریخ تک روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور رات میں عبادت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے جس کا پہلا تذکرہ آیا. یہ تیسرا عمل ہو گیا. چوتھا عمل اس کو میں علیحدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مستقل اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نو ذی الحجہ کا روزہ، شروع سے لے کر آٹھ تک کے روزے وہ تو ہیں، ان کا بھی ثبوت ہے، اور اس کے علاوہ نو ذی الحجہ کا روزہ اس کی اور زیادہ تاکید ہے، زیادہ فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ کا روزہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کی فضیلت کیا، اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال آئندہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، یعنی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. حفاظت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معافی ہے تو حفاظت بھی ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہوتی ہے، بہرحال فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو نو ذی الحجہ کا روزہ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. چار باتیں ہو گئیں. پانچویں بات ہے قربانی. ظاہر ہے انتظام ابھی سے کرنا ہوگا، انسان جہاں بھی قربانی کروانا چاہے اپنے پاس اپنے سامنے انسان قربانی کرے اپنے ہاتھ سے، ظاہر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے. اور عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قربانی بھی خود کرو اور گوشت بھی خود ہی کھاؤ، فضیلت تمہیں ملے گی، حالانکہ گوشت کے لیے انسان ویسے ہی جانور لیتا ہے. تو یہاں پر بس یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نام پہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہے، قربانی کی نیت سے کر رہا ہے، فضیلت حاصل ہو گئی. اور فضیلت بھی عجیب اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا فضیلت ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. بھیڑ اور دمبے کے بال زیادہ ہوتے ہیں، اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی وہاں پر بھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، ایام النحر میں جو 10، 11 اور 12 تاریخ، تین تاریخیں ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو خون زمین پر، خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت حاصل ہو جاتی ہے. بس چھری پھیر دی، تم نے اپنا کام کر لیا، اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو خرچ کا فکر نہ کرو، مہنگے جانور ہیں اس کی فکر نہ کرو، فطیبو بہا نفسن، خوش دلی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے. لوگ حساب لگاتے ہیں، اچھا اتنا مہنگا ہے، اتنا مہنگا ہے. ہاں، ہر ایک کی حیثیت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، یہ بات الگ ہے، یہاں پر چند باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ قربانی، آپ نے تو اپنی قربانی کر لی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی میری طرف سے قربانی کرنا، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی اور فرمایا کہ ھذا عنی و عن من لم یضح من امتی، یہ میری طرف سے اور میری امت کے جن افراد نے قربانی نہیں کی سب کی طرف سے، سب کو ثواب پہنچا دیا۔ تو قربانی انسان اپنی کرے، دوسروں کو ثواب پہنچانے کے لیے کرے، یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی قربانی میں ہمارا حصہ رکھا تھا تو ہم پر تو زیادہ حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھیں۔ اگر حیثیت ہے، سہولت ہے، اپنے یہاں سامنے قربانی کر رہے ہیں یا کسی اور ملک میں قربانی کروا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر حیثیت ہے، سہولت ہے تو رکھنا چاہیے، ہم پر ایک حق بنتا ہے، واجب حق نہیں، کم از کم استحبابی حق کہہ لیں، کرنا چاہیے۔ ان ملکوں میں تو جانور مہنگے ہیں، انسان اگر سہولت ہے تو ایک قربانی یہاں کر لیں، تاکہ وہ بابرکت قربانی والا جو گوشت ہے اللہ کی طرف سے، ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ ضیافت ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پر دیا تھا اور وہی اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں، میری طرف سے کھاؤ، تو یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کے ایام سمجھے جاتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے گویا مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ ہم نے پیش کیا تھا بکرا، کوئی جانور اللہ کے نام پر، لیکن اللہ تعالی فرماتے تم ہی اس کو کھا لو میری طرف سے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ انسان یہاں بھی کرے تاکہ اس کا بابرکت گوشت استعمال کرے، اور زائد قربانی انسان کرانا چاہے تو دوسرے ملکوں میں کرا لے، جہاں غریب لوگ بھی ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، وہاں وہ لوگ کھائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ پتہ نہیں کن کن گھروں میں گوشت جائے گا جہاں کبھی ایک عرصے سے گوشت نہیں پہنچا ہوگا، کون کون کھائے گا، کون کس کے کون اس کو کھا کر کتنی عبادتیں کرے گا، دعائیں دے گا، ہمارا کام بن سکتا ہے۔ تو مختلف ملکوں میں، ہندوستان میں بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے، اپنے اپنے ملکوں میں پاکستان سے جن کے تعلقات ہیں وہاں کروا سکتے ہیں، افغانستان میں ضرورت ہے وہاں پر قربانی کروائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بنگال وغیرہ کے علاقے میں، روہنگیا وغیرہ کے علاقے میں قربانی ہو سکتی ہے، مختلف علاقوں میں قربانیاں ہوتی ہیں اور وہاں لوگ ضرورت مند بھی ہیں، انسان اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے قربانی کا وہاں انتظام کر لے، اور اپنی قربانی ہو سکے یہاں بھی ایک کر لے اور جگہوں پر بھی کر لے۔ اور یہ خیال رہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر فرمائے تھے، ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 700 قربانیاں ہوئیں، ازواج مطہرات کی جو ہوئی تھی اس کے علاوہ، ازواج مطہرات کی جو قربانی ہوئی تھی ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، علی رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی فرمائی 100 اونٹوں کی، اس کا مطلب ہے ہر اونٹ میں 7 حصے، تو 700 قربانیاں ہوئیں۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ جس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں، کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، سواری کوئی خاص نہیں ہے، حج کے موقع پر کجاوا جو تھا بالکل معمولی تھا، خود صحابہ فرماتے ہیں بالکل معمولی قسم کا کجاوا تھا، اس پر کپڑا بالکل معمولی رکھا ہوا تھا، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو 700 قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اور ہم لوگوں کا حال ہم ہی جانتے ہیں کہ قربانی کے لیے ہمیں وقت پیسے نکالنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن گھر کی سہولت کے لیے کسی چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال اپنے اعمال کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان له سعۃ، جس کے پاس وسعت ہو، ولم یضحی، قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو پھر نماز پڑھنے بھی نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے بھی کیوں آتا ہے اگر اس کو قربانی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص جو صاحب استطاعت ہے اس کو قربانی کرنا لازم ہے۔ یہ جو آج کل بہت سی باتیں پھیلتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر قربانی لازم نہیں ہے، گھر کا ایک ہی فرد ہے جو کماتا ہے، ایک قربانی کر لے سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو گیا، سب کو ثواب میں شامل کر لے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بھی تو دیکھا جائے گا کس سے بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک حدیث کا ایک معنی لینے کی وجہ سے دوسری حدیثوں کو چھوڑنا نہیں ہے. تو بہرحال ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی اگر کرنی ہے تو وہ ثواب پہنچانے کے لیے, سب کو دل خوش کرنے کے لیے, چلو ہم سب کی طرف سے ایک قربانی کر لیتے ہیں, سب کو ثواب پہنچ جائے گا. لیکن کوئی صاحب استطاعت ہے, ایک گھر میں پانچ افراد ہیں, ہر ایک کے پاس نصاب جتنی مقدار ہے, تو ہر ایک اپنی قربانی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جس کے پاس وسعت ہے, من کان لہ وسعت, جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی نہیں کرتا, تو پھر نماز پڑھنے بنا ہے, فلا یقربن مصلانا. تو ہر صاحب استطاعت پہ قربانی کرنا لازم ہے, استطاعت نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص پھر بھی, کسی کے پاس $500 ہیں, $400 ہیں, استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی, ہاں چلو دوسرے ملک میں جہاں پر $35 میں, $30 میں ایک حصہ, $40 تک ایک حصہ قربانی کا ہوتا ہے, تو $30 سے $40 تو ہر انسان نکال سکتا ہے. اچھا چلو ہم وہاں اپنے حصے میں قربانی کر لیتے ہیں, سات لوگ مل کے کر لیتے ہیں, فضیلت حاصل کرنے کے لیے. فضیلت حاصل کرنے کی جو اہتمام ہے, اصل وہی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر دین سے تعلق جو ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے عام معاشرے میں کہ گھر کا مرد ہے, بڑا ہے, وہ سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے. اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے, کوئی اس کو مسئلہ نہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو دوسرے افراد ہیں گھر کے, ان کو یہ اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اس فضیلت میں حصہ لینا چاہیے. عورتیں اپنے زیورات محفوظ رکھیں گی, ان کے پاس جو رقم آتی ہے وہ ان کے پاس محفوظ رہے گی, اور شوہر یا گھر کے بڑے ہیں وہ ہماری طرف سے قربانی کر لیں گے. تو فضیلت عورتوں کو کیسے حاصل ہوگی؟ یہی مسئلہ زکوٰۃ میں بھی آتا ہے, یہی مسئلہ یہاں بھی آتا ہے کہ مرد, اچھا چلو ٹھیک ہے, بہت سے مرد ہوتے ہیں جو عورتیں کہہ دیتی ہیں میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر لو, اس لیے کہ ہمارے پاس کیش پیسے تو ہے نہیں, لیکن عورتوں کو وہ فضیلت پھر کیسے حاصل ہوگی؟ بہرحال فضیلت حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے, کوئی اور ہماری طرف سے قربانی کر دیتا ہے, واجب ادا ہو جاتا ہے. واجب ادا ہو جانا الگ ہے, اور گویا سزا کے ڈر سے اگر کر رہے تھے تو ہاں سزا سے تو بچ گئے, واجب ادا ہو گیا. لیکن فضیلت حاصل کرنا اگر ہے تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو خود بھی کچھ آگے بڑھنا پڑتا ہے, اپنے پاس جو ہے اس میں سے بھی انسان خرچ کرے, کوشش کرے. اور اس کے لیے انسان فوراً نہ ہو سکے تو سال بھر انسان یہ سوچے, اچھا سال کے وہ قربانی کے ایام آئیں گے, زیور تو ہیں میرے پاس, قربانی واجب ہوتی ہے لیکن میرے پاس کیش نہیں ہوتے, چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا تھوڑا جمع کر لوں. اگر اتنی دل میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اچھا کچھ زیور بیچ دیں, تو پھر سال بھر جمع کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا, تاکہ قربانی کے ایام میں قربانی کر سکیں. اپنی قربانی کی رقم خود انسان ادا کرے اور خود فضیلت حاصل کرے. کیوں کوئی ہماری طرف سے ادا کر رہا ہے اور فضیلت وہ حاصل کر رہا ہے؟ چاہے سزا سے بچ جائیں گے لیکن فضیلت سے بھی تو بچ جائیں گے, فضیلت سے اپنے آپ کو نہیں بچانا. بہرحال جواز الگ چیز ہے, ثواب الگ چیز ہے, انسان فضیلت و ثواب کے لیے آگے بڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی اتنی پسند تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وصیت فرمائی تھی میرے طرف سے قربانی کرنا. علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے. تو خود بھی انسان کرے, دوسروں کے لیے کرے, ثواب پہنچائے, یہ قربانی کے مستقل ایک فضیلت ہے جو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی یاد تازہ رکھی گئی ہے. ایک عجیب واقعہ تھا, اس تفصیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو معلوم ہی ہے, لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ایک چیز دیکھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کون سا بیٹا؟ جو دعاؤں کے بعد ملا, اولاد نہیں ہو رہی تھی. جب ہوا تو حکم ہوا مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے جاؤ, اکیلا چھوڑ دیا, ماں کو, والدہ تھیں اور بچہ تھا چھوٹا سا, چھوڑ کے چلے گئے, اللہ کا حکم ہے. آتے ہیں تو بچہ ہاتھ پکڑ کے چلنے کے قابل ہو گیا ہے, محبت ہے بچے سے, ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلتا ہے. دیکھا خواب میں کہ ذبح کر رہے ہیں, اب بچے کو کیسے راضی کریں؟ لیکن بچہ بھی تو آخر وہ بچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچہ تھا, اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے آنے والے تھے, خود پیغمبر بننے والے تھے. تو جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پوچھا اور دیکھنے کے لیے کہ اچھا بیٹا کتنے پانی میں ہے, فوری طور سے وہ تیار ہے یا اس کو تیار کرنا پڑے گا, کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا, اس کی سوچ تو دیکھ لیں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, کیا خیال ہے؟ بیٹے نے جواب کیا دیا، یا اب تفعل ما تؤمر، یعنی کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر لیجئے، فرمایا جو آپ کو حکم دیا ہو گیا وہ کر لیجئے۔ جانتے ہیں کہ والد نبی ہیں اور ان کو خواب میں جو دکھایا گیا وہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے، تو جب حکم ہے تو بس بات ختم ہو گئی، آپ کر لیجئے، یا اب تفعل ما تؤمر، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا۔ ذبح ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو ذبح ہوتے ہوئے انسان صبر کرے، اور پھر باپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے الٹا لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے لٹاتے ہوئے جب میری گردن پہ چھری چلنے لگے تو آپ برداشت نہ کر سکیں، تو مجھے نیچے کی طرف لٹائیے اور آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، تاکہ آنکھوں پر پٹی ہوگی، کہیں آپ کی آنکھیں کھل گئیں اور آپ نے دیکھ لیا، آنکھیں بند کیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو نظر نہ آئے، آپ مجھے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ باپ والی محبت کہیں جوش مار دے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں کچھ دشواری پیش آ جائے، چھری چلنا ہی بند ہو جائے گی، کیسے چھری چلے گی۔ بہرحال دونوں نے اپنا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس یاد کو تازہ رکھا۔ اب قربانی کی جاتی ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کی یاد میں کہ دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، تم بکرا تو قربان کر دو، تم اتنی تو قربانی دے دو، اولاد کی قربانی تم نہیں دے سکتے، اور زیادہ قربانی نہیں دے سکتے، اتنا تو کر لو، فضیلت حاصل کر لو۔ بہرحال یہ پانچ چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز تکبیرات تشریق، نو تاریخ یوم عرفہ جو کہلاتا ہے، نو ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ سے الفاظ بھی منقول ہیں، ایام بھی منقول ہیں کہ یہ الفاظ ہیں تکبیر پڑھنے کے، ان ایام میں یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، اور بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور ظاہر صحابہ نے عمل کیا ہے تو ان صحابہ کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوگا، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایات میں ذکر ملتا ہے، اور ابن مسعود، ابن عباس، علی رضی اللہ عنہم سے تو قوی روایتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے، جن میں الفاظ بھی ہیں اور ایام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہا کے نزدیک 9 تاریخ کی 5 نمازیں، 10 تاریخ کی 5 نمازیں، اس کے بعد 11 تاریخ کی 5 نمازیں، 12 تاریخ کی 5 نمازیں، 20 نمازیں ہو گئیں، اور اس کے بعد 13 تاریخ کی فجر، ظہر، عصر، یہ 23 نمازیں ہو جاتی ہیں، تو 23 نمازوں تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے، مردوں پر تو واجب ہے ہی سب کے نزدیک، لیکن راجح قول یہ ہے کہ عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اس لیے جہاں پر چھوٹی جگہ ہوتی ہیں، مساجد میں تو ویسے یاد رکھ لیتے ہیں عام طور پہ، وہاں بھی بھولنے کا اگر احتمال ہو، چند مصلی ہوں بھولنے کا احتمال ہو، تو لکھ کر آگے رکھ لیں یاد رکھنے کے لیے۔ عورتیں جہاں گھر میں نماز پڑھتی ہیں وہاں لکھ کر آگے رکھ لیں، تاکہ لکھا ہوا ہوگا تو نماز کے بعد یاد آ جائے گا کہ ہاں تکبیر پڑھنی ہے، ورنہ بھول جاتے ہیں، اور بھول گئے تو ظاہر ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، فضیلت جو ہاتھ سے نکل گئی وہ نکل گئی۔ تو یہ تکبیرات 23 نمازوں کے بعد پڑھنی ہیں، اور راجح یہ ہے کہ لازم ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا پڑھتے رہیں، وہ تو شروع کے تمام 10 دنوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں فرض نماز کے بعد خاص تاکید ہے اس کی پڑھنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں جن کا اہتمام کرنا ہے، اور ساتویں چیز کا تعلق یوم عید سے ہے۔ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں وہ مستقل ہیں، عید کے دن کی سنتوں کا ذکر رمضان میں بھی ذکر آیا تھا، تھوڑا سا فرق ہے عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں، لیکن بہرحال عید کی سنتیں وہ مستقل ہیں، وہ ساتویں چیز ہو جائے گی۔ یہ 6 چیزیں خاص طور پہ ان ایام میں جو ذوالحجہ کے شروع کے دن ہیں، ان دنوں میں ان 6 چیزوں کا، 7 چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عید کی سنتوں کو اگر نکال دیں تو 6 چیزیں ہیں خاص طور پہ جن کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور احادیث میں اس کی تاکید آئی ہے۔ یہ کیوں ہیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی خاص ایام آ رہے ہیں، فضیلت حاصل کرنے کے ایام آ رہے ہیں، تاکہ ان دنوں میں انسان اعمال کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ رمضان گیا، ہماری ذرا کوتاہی آنے لگی، سستی آنے لگی، انسان ذرا دنیاوی مشاغل میں پڑ گیا، تھوڑا سا اعمال سے دور ہو گیا، تلاوتوں کا اہتمام کم ہو گیا، اب یہ ایام پھر آ رہے ہیں، پھر انسان تھوڑا سا پھر دوبارہ اپنے آپ کو لگا لے، اچھا رمضان میں بہت ارادہ کیا تھا اور خوب سوچا تھا کہ نہیں اب تو میں معمولات کا اہتمام کروں گا اور تلاوت اور نوافل کا اہتمام ہوگا، پھر چھوٹ گیا, اب اللہ تعالیٰ پھر موقع دے رہے ہیں, پھر ایک طرح سے دعا گئے دھکا لگایا جا رہا ہمیں کہ اچھا پھر سے آ جاؤ پھر سے آ جاؤ. تو یہ ایام خاص فضیلت رکھتے ہیں, رمضان کا مقام رمضان کا اپنی جگہ, اور یہ خاص ایام 10 دن جو ہیں یہ خاص ہیں, یہ دوبارہ ہمیں دھکا لگانے کے لیے پھر یہ ایام آ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ اعمال صالحہ میں لگ جاؤ اور دیکھو اب پکا ارادہ کرو کہ اب چھوڑنا نہیں ہے, اب اعمال کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو, اب معمولات کی پابندی پھر کر لو, اب کہیں چھوٹ نہ جائے. اور اگر تھوڑا سا پھر دھکا لگانے کی ضرورت ہوئی تو پھر محرم میں وہ 1 دن 2 دن آ جاتے ہیں جو عاشورہ ہے, پھر وہ 10 دن نہیں آئیں گے, پھر 1 دن 2 دن آئیں گے بس, 1 دن کا روزہ آتا ہے وہ ہی آئیں گے. تو بہرحال اب موقع ہے, رمضان میں ہم نے جو نیتیں کی تھیں اور ہم اگر ان نیتوں پر پورے نہیں اتر سکے تو اب دوبارہ یہ 10 دن آ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نیتوں کو دوبارہ نیتوں کو تازہ کر لیں اور اعمال کے ساتھ دوبارہ اپنے آپ کو جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ ان ایام آنے والے ایام کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے, پوری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر مقدر فرمائے, دین سے جڑنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے, ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہدایت سے دور ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور دین سے جو تعلق ہونا چاہیے, جو قلبی عملی تعلق ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سنتوں کا اہتمام بھی انسان بڑھا لے کہ اب سنتوں سے اپنا تعلق جوڑ لے, انشاءاللہ کسی دن سنتوں پر عمل کا ایک خاکہ مختصر کہ کس طریقے سے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, دن انسان کو کیسا گزارنا چاہیے, انشاءاللہ اس پر کسی دن بات کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.